بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جعناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. حضرت امام مصنف علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی اس ترجمۃ الباب کے تحت وہ روایات ذکر فرما رہے ہیں جن میں نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ان کا ذکر ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس میں عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو دعا فرمائی وہ میں نے محفوظ کر لی. وہ یہ تھی: اللہم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه واکرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. بہت ہی عمدہ دعا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے تاکہ جس کی نماز جنازہ ہم پڑھیں اس کو فائدہ پہنچے. گزشتہ ہفتے کی نشست میں اور اس سے بھی پہلے کئی مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ آج کل ہم لوگ جاتے ہیں نماز جنازہ میں تو بے مقصد جاتے ہیں. جو مقصد ہوتا ہے وہ دنیاوی ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہے. یہ جنازہ ایسا ہے کہ سب کو جانا پڑے گا، یہ جنازہ ایسا ہے کہ خاندان میں سے ایک شخص نمائندگی کر لے گا تو ہو جائے گا. یہ خیال کسی کو نہیں آتا کہ میت جس مرحلے سے اس وقت گزرنے والا ہے وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے اور اسے اس وقت امداد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے. تو جتنے زیادہ لوگ جائیں اتنا اچھا ہے، چلو میں بھی چلا جاتا ہوں. یعنی شاذ و نادر ہی کوئی شخص ہوگا جو اس نیت سے جاتا ہوگا. عوام خواص میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس نیت سے جاتے ہوں گے کہ یہ اس وقت بہت ہی کٹھن مرحلے سے گزرنے والا ہے اور اسے دعاؤں کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے. اور شریعت مطہرہ نے مرنے والے کی مدد اور نصرت کا ایک طریقہ ہمیں بتلایا ہے تو چلو چلے جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں. اس بیچارے کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر اس نیت سے ہم جائیں گے تو ریا تو ہے نہیں، ریا تو ہے نہیں، وہ تو خالص اس کی خیر خواہی میں جا رہے ہیں. تو جانا پہچانا ہوگا، اجنبی ہوگا، کوئی بھی ہوگا، چلے جائیں گے فارغ ہوں گے. تو یہاں ہوتا یہ ہے کہ جہاں منہ دکھانا ضروری ہے وہاں نقصان اٹھا کے بھی جاتے ہیں، نوکری چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، لمبا سفر کر کے بھی جاتے ہیں. اور جہاں منہ دکھانا ضروری نہیں ہوتا، چہرہ دکھانا ضروری نہیں ہوتا، وہاں جنازہ لیسٹر میں ہو رہا ہے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، صحت مند ہے، جا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں جاتے. اگر امت کے افراد جہنم سے بچ جائیں، یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، تو پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کس کا جنازہ ہے، بلکہ جانے کی پوری کوشش کریں گے. اور اللہ تعالی شانہ کو اپنے بندوں سے اتنا زیادہ پیار ہے کہ جو نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب بیان کیا ہے. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس اجر و ثواب کو سن کر میرے بندے بڑی سے بڑی تعداد میں سفارشی بن کر نماز جنازہ کے لیے پہنچے، اس ثواب کی لالچ میں کہ مجھے ایک قرات ملے گا، اور ایک قرات کا ثواب ایک بہت بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. تو اس لالچ میں جائیں گے میرے بندے، تو ان کو تو ان کا اجر و ثواب مل جائے گا، لیکن وہ جو میرا بندہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے گناہوں کی آلودگیوں کے ساتھ، ان کی سفارش اس کی بخشش کا بہانہ بن جائے گی اور میں اسے معاف کر دوں گا. تو نیتیں درست ہو. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا معمول ہم نے دیکھا اور لیسٹر کے بہت لوگوں نے دیکھا کہ نماز جنازہ چھوڑتے نہیں تھے، نماز جنازہ نہیں چھوڑتے تھے، کسی کی بھی نماز جنازہ ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہو، بس کان میں بات پڑنی چاہیے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور نماز جنازہ ہے. اور گاڑی نہیں ملتی تھی تو پہلے بھی غالباً میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ میلبرن روڈ کے اوپر باہر کھڑے ہو جاتے تھے، گھر کے باہر. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ آخری وقت میں پتا چلتا ہے، تو باہر کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی کسی کا جنازہ ہے، جو گاڑی گزرتی ہوئی نظر آتی تھی کسی مسلمان کی تو روکتے تھے کہ بھائی فارغ ہیں آپ، مجھے قبرستان ذرا چھوڑ دو، فارغ ہیں آپ قبرستان چھوڑ دو، نہیں میں تو مشغول ہوں، ٹھیک ہے جاؤ. یعنی اس طرح کرتے تھے نماز جنازہ کو پکڑنے کے لیے. اور یہ ایک دو مرتبہ کا واقعہ نہیں، کئی مرتبہ لوگوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا. اسی طرح میت کے غسل میں بھی شرکت کو وہ اپنے لیے ایک ضروری امر سمجھتے تھے، ذرا پتا چلا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے غسل میں ضرور جائیں گے. تو ایک حرص ہو. اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کے لیے ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، یعنی اس کی گویا فکر کرنی چاہیے. ہم اگر دوسروں کی فکر کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالی شانہ لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کریں گے. اور ایسا ہی ہوا، بہت تھوڑے سے وقت میں، بہت تھوڑے سے وقت میں، بہت تھوڑے سے وقت میں. میں 12 بجے تو دارالعلوم بری سے یہاں پہنچا، اور جب یہاں پہنچا 12 بجے، اس وقت مجھے علم ہوا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. جب میں یہاں پہنچا 12 بجے، اس وقت علم ہوا، پہلے سے مجھے اطلاع نہیں کی گئی تھی، یہ بتلایا گیا تھا کہ بہت بیمار ہے. تو ہمارے چھوٹے بھائی مولانا اسماعیل صاحب وہ پڑھ رہے تھے، میں پڑھا رہا تھا بری میں، تو ہم دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے. اور یہاں جب میلبرن روڈ پر پہنچے اور ہم نے جمع غفیر کو دیکھا، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. پھر 12 بجے اندر جانا، والدہ کو ملنا، بہنوں کو ملنا، پھر والد صاحب کے جسم مبارک کے پاس پہنچا، تو اس میں آدھ پون گھنٹہ نکل گیا ہوگا. اور ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ جنازہ آج ہی ہوگا. جو چاہنے والے تھے، قریب کے لوگ تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو لوگ آ نہیں سکیں گے آج جنازے میں، اور اس وقت لیسٹر میں وہ سہولتیں نہیں تھیں، تو 2:30 بجے تک میں جنازے کا قبرستان میں داخل ہونا ضروری تھا، اور 12:30 بجے ہوئے تھے. اور ہمارے یہاں جو ہے علم کی کمی کی وجہ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، میت کو غسل جلدی نہیں دیتے، جلدی کفن نہیں پہناتے، اور پھر غسل کفن اگر پہنا دیا گیا ہے تو بھی تاخیر بہت کرتے ہیں، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، مجمع کی سہولت، یعنی سب کی سہولت کی فکر کرتے ہیں، اگر فکر نہیں کرتے تو میت کی سہولت کی. اور یہ مرض ایسا گھس گیا ہے کہ اچھے اچھے لوگ بھی اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں نے مجھے جب کہا گیا کہ بھئی جنازے کا کیا کرنا ہے تو میں نے عرض کیا کہ آج ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آج ممکن ہے اگر ہم 2:30 بجے تک میں جنازے کو قبرستان میں داخل کر دیں. تو فوراً اگر لاش کو اٹھاتے ہیں اور غسل دے دیتے ہیں تو ممکن ہے آج بھی, بشرطے کہ دفتر کی کاروائی پوری ہو جائے. اور حافظ احمد علی صاحب دفتر کی کاروائی کے لیے گئے ہوئے ہیں اور امید یہی ہے کہ ہو جائے گی, اس لیے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. حافظ احمد علی ابھی آئے نہیں تھے تو میں نے یہ کہا کہ پھر جنازہ آج ہی ہوگا. تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم تو جس کسی کا ٹیلی فون آ رہا تھا یہ کہتے گئے ہیں کہ سلیم آ کر کے فیصلہ کرے گا اور بظاہر جنازہ آج نہیں ہوگا تو لوگ پہنچ نہیں سکیں گے. تو مجھے ابھی تک میرا جملہ یاد ہے کہ میں نے اس وقت کیا کہا تھا. میں نے کہا کہ لوگ ہمارے والد صاحب کی نماز جنازہ سے محروم ہو جائے اس فکر میں اپنے والد صاحب کو جنت میں جلدی داخلے سے محروم نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی تدفین ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہی ہے, کوئی حاضر ہو سکے فبی, نہ حاضر ہو سکے اللہ اس کی نیت پر اسے اجر دیں گے. تو 12:30-1 بجے تو اعلان ہوا کہ نماز جنازہ آج ہے, اور لیسٹر کے بہت قریب کے لوگ شریک نہیں ہو سکے. لیسٹر کے بہت قریب کے لوگ, انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ نماز جنازہ ہو گئی ہے. لیکن اتنی شارٹ نوٹس کے اوپر جو مجمع ہوا تھا ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں, شاید ہی کسی جگہ پر اتنی شارٹ نوٹس پر اتنی بڑی تعداد ہوئی ہوگی لوگوں کی. اور جس وقت ان کا جنازہ ہوا اس کے بعد تو لیسٹر میں اور بھی بڑے جنازے ہوئے, اس لیے کہ اس میں کافی لمبی نوٹس تھی, 12 گھنٹے کی 16 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی. لیکن اس وقت لیسٹر کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا جب ان کی وفات ہوئی. اور بہت قریب کے لوگ بعد میں شام کو آئے, بہت روئے دھوئے کہ لیسٹر میں رہتے ہوئے بھی نماز جنازہ ہمیں نہیں مل سکی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, اس لیے کہ اتنی تیزی سے سب کام کر رہے تھے. تو جنازہ اٹھایا, جلدی جلدی غسل دیا, غسل دے کر کے کچھ لوگوں کو گھر روانہ کیا, کچھ لوگ 1:45 بجے مسجد نور میں نماز میں شریک ہوئے, اور پھر جن کی نماز باقی تھی وہ نماز میں مشغول ہو گئے, جن کی نماز ہو گئی تھی وہ جنازہ لے کر کے روانہ ہو گئے, اور 2:30 بجے سے پہلے ہم نے قبرستان میں. یہ تفسیر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری چاہت یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک منشا ہے وہ منشا نکلتی چلی جا رہی ہے, اور ہمیں فکر صرف اس بات کی ہے کہ ہماری سہولت. اور اس میں کبھی کبھی جاہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تشہیر خوب ہو, لوگ بہت زیادہ ہو جائیں, جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کر دیا جائے, یہ شریعت مطہرہ کی منشا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ معمول ہم نے دیکھا کہ وہ ہر جنازے میں شرکت کی کوشش کرتے تھے تو لوگ جوک در جوک ان کے جنازے میں بھی آئے. اصل جو کہنے کی بات ہے وہ یہ, اور وہ ایصال ثواب کا بھی بہت اہتمام کرتے تھے, جانتے ہو نہ جانتے ہو ایصال ثواب ضرور کرتے تھے. اور یہ فرماتے تھے کہ ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو ہمارے مرنے پر لوگ اللہ تعالی شانہ کو ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے. اتنے لوگوں کے فون آئے, اتنے لوگوں کی طرف سے خبریں ملی, اور اس وقت بھی ابھی تک جو ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہے کہ کوئی عمرے سے آتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہاری طرف سے بھی طواف کیا, تمہاری والد کی طرف سے بھی طواف کیا, تمہاری طرف سے عمرہ کیا, تمہاری والد کی طرف سے عمرہ کیا, تمہاری والدہ کی طرف سے عمرہ کیا. میں نے کہا دیکھو وہ جو ان کا اہتمام تھا. تو نماز جنازہ میں شرکت اس نیت سے کی جائے کہ اس کی بخشش ہو جائے, اس کی مغفرت ہو جائے, ہم سفارشی بن کر جا رہے ہیں. تو یہ دعا دیکھیے کہ اے اللہ اس کی بخشش فرما دے, اس پر رحم فرما دے, اسے عافیت دے دے, اس کو معاف کر دے, اس کی مہمانی کو اچھی کر, اس کی قبر کو کشادہ کر, اس کو دھو ڈال پانی سے, برف سے, اولے سے, اور اسے صاف کر دے خطایا سے، گناہوں سے، جیسا کہ تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف ستھرا بنایا ہے، اور اس کو اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اور اس کو جنت میں داخل فرما، اور اس کو قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ یہ عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میت کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو میں نے تمنا کی کہ کاش کہ یہ میت میں ہوتا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ جتنی روایات آ رہی ہیں جن میں راوی روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، یہ دعا پڑھی، یہ دعا پڑھی، تو اس سے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ نماز جنازہ میں دعا کو جہرن پڑھنا چاہیے کم سے کم امام کو۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نماز جنازہ میں دعا سرن ہی پڑھی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بعد میں نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو سرن ہی پڑھتے تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت چونکہ معلم کی تھی، اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جہرن دعا فرمایا۔ اگر جہرن نہ پڑھتے تو امت کو پتا کیسے چلتا کہ کیا دعا کرنی ہے۔ دوسری آگے جو دعا ہے وہ تین صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مروی ہے، ایک حضرت ابو ہریرہ، ابو قتادہ اور اشحلی الاشحلی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ حضرات وہ دعا نقل کرتے ہیں جو ہمیں مکتب میں سکھائی گئی تھی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا وشاہدنا وغائبنا۔ تو اس طریق میں یہ ترتیب ہے، ہمیں دوسری ترتیب بتلائی گئی وہ دوسرے طریق میں ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور آگے اس میں یہ اضافہ ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ، اے اللہ تو ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرما، یعنی ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے انتقال پر صبر کے نتیجے میں جو ہمیں اجر ملنا چاہیے اس سے بے صبری کی وجہ سے محروم نہ فرما، یعنی صبر کی توفیق عطا فرما، اور ان کے بعد ہمیں فتنے میں مت ڈال، یہ چلے گئے ہم کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، بے صبری کے شکار نہ ہو جائیں، جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ کام ہم نہ کریں۔ تو میں نے گزشتہ ہفتے کی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے جو دعا سیکھی ہے مکتب کے زمانے میں، اس کے ساتھ اگر یہ دو جملے بھی بڑھا دیے جائیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ، تو یہ دعا مکمل ہو جائے گی۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مستحسن ہے کہ ایک سے زائد دعا پڑھی جائے، یعنی برا نہیں ہے یہ۔ تو جو دعا آپ کو یاد ہے وہ تو پڑھتے رہیں، اس کے اوپر یہ دو جملے بڑھا دیں، اور یہ دوسری دعا جو اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت میں دعا ہے اسے بھی سیکھ لی جائے، اور جتنا پڑھ سکے پڑھ لیں، اس لیے کہ اگر امام صاحب ایک ہی دعا پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہی دعا پڑھنے کا موقع ملے گا، اور اگر امام صاحب دو دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ کو دو دعائیں پڑھنے کا موقع ملے گا، جتنا پڑھ سکے جب تک تکبیر نہ ہو، اور دل لگا کر کے دعا پڑھیں۔ میں نے گزشتہ ہفتے کی نشست میں بتلایا تھا کہ میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ سہارنپور کا جب کوئی جنازہ مظاہر علوم میں لایا جاتا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھائے، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب میت کے سامنے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو وہ منظر دیکھنے کا ہوتا تھا، اور مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس قدر فکر سوار ہوتی تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کہ مجھے کھڑا کیا گیا ہے سب کا امام بنا کر، اور یہ سب سفارشی ہیں، اور میں سب سفارش کرنے والوں کا امام گویا، تو یہ ذمہ داری میرے سر پر ڈالی گئی ہے، تو بہت توجہ کے ساتھ دعا فرماتے تھے اس میت کے لیے۔ یہ دو دعائیں گزشتہ ہفتے کی نشست میں گزری تھی، اور مزید دو دعائیں جو ہے وہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہم انت ربها، اے اللہ آپ ہی اس کے مربی ہیں، آپ ہی یہ جو انتقال کر گئے ہیں اس کے رب آپ ہی ہیں، آپ ہی نے عدم سے وجود بخشا، اور عدم سے وجود بخشنے کے بعد مرتے دم تک اس کی ساری ضرورتیں آپ ہی نے پوری فرمائی. وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، آپ ہی نے اسے پیدا کیا. وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، آپ ہی نے اسے اسلام کا راستہ بتلایا. وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، آپ ہی نے اس کی روح کو فرشتوں کی وساطت سے قبض کیا. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، اور آپ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں اس کے بھید کو، اس کی باطنی حالت کو اور اس کی علانیہ حالت کو، اس کی ظاہری حالت کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کیا عقیدہ رکھتا تھا اور عمل کرتے ہوئے اخلاص تھا یا نہیں آپ جانتے ہیں، اور ظاہر میں جو کچھ کرتا تھا وہ بھی کیسا تھا وہ آپ ہی جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں جانتا. لیکن اگر اس سے کوئی لغزش ہو گئی ہے، کچھ کوتاہی ہوئی ہے، تو جئنا کا شفعاء له، ہم آپ کے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، ہم اس کے سفارش بن کر آئے ہیں آپ کے پاس. فغفر له، آپ اس کی بخشش فرما دیجئے. طلبہ اور اہل علم حضرات ہیں وہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ فغفر کا مفعول ذکر نہیں کیا، فغفر له، اور عربی زبان میں جب مفعول ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کے کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ ہے عموم کا، کہ فغفر له کا مطلب یہ ہے کہ سب گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک دعا یہ بھی ہے، اور آگے ہے. وان واثلۃ بن الاسقی رضی اللہ عنہ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم رواه أبو داود. حضرت واثلة ابن أسقى رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک شخص پر نماز جنازہ پڑھائی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، بے شک فلاں کا بیٹا فلاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو باقاعدہ اس شخص کا نام لیا تھا، اس شخص کے والد کا بھی نام لیا تھا، لیکن راوی چونکہ بھول گئے اس لیے انہوں نے فلاں ابن فلاں کہا، بے شک فلاں کا بیٹا فلاں. فی ذمتی کا، آپ کی ذمہ داری میں ہے، آپ کے امان میں ہے. جیسے ایک ذمی جزیہ دے کر مسلم حکومت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو مسلم حکومت اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہو جاتی ہے. تو اے اللہ، یہ میت جو ہے، یہ فلاں کا بیٹا فلاں، وہ آپ کی ذمہ داری میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے آپ کی ذمہ داری میں رکھ رہے ہیں. تو جیسے ایک ذمی جزیہ دے کر اپنے آپ کو اسلامی حکومت کی ذمہ داری میں دے کر مامون ہو جاتا ہے، تو ہم آپ کی ذمہ داری میں اس میت کو دے رہے ہیں تاکہ یہ بھی عذاب سے مامون ہو جائے. یا یہ کہ آپ نے قرآن میں کہا ہے کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اسے پورا کرو، میں میرا معاہدہ پورا کروں گا، تمہاری ذمہ داری پوری کرو، میں میری ذمہ داری پوری کروں گا. تو ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ مومن تھا، مسلمان تھا، تو یہ تو آپ کی ذمہ داری میں پہلے ہی سے ہے. اوف بعہدکم، آپ نے وعدہ کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری میں ہے، یا ہم اس کو آپ کی ذمہ داری میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وحبل جوارک، اور یہ آپ کے حبل الجوار میں ہے، آپ کے حبل الجوار میں ہے، یعنی ہم اسے آپ کے حبل الجوار میں چھوڑ کر جاتے ہیں. حبل الجوار کس کو کہتے ہیں؟ وہ زمانے جاہلیت میں لوٹ مار کا دور تھا، تو جب ایک شخص سفر کرتا تھا تو پہلے سے اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں سے ہمیں ڈیوزبری تک جانا ہے. لیسٹر سے ڈیوزبری تک میں کتنے قبیلوں کی ٹیریٹری اور سرحدیں آتی ہیں وہ دیکھ لیتے تھے، اور دیکھ کر کے پھر ہر قبیلے کے سردار سے بات چیت کر لیتے تھے کہ میں ایک سفر کر رہا ہوں اور یہاں سے فلاں ایام میں گزرنے والا ہوں تو میں پناہ چاہتا ہوں. تو وہ سردار اعلان کر دیتا تھا قبیلے میں کہ فلاں کو میں نے امن دے دیا ہے, امان دے دیا ہے, میں نے اس کو پناہ دے دی ہے, جس کو حبل الجوار کہتے تھے. اب وہ وہاں سے جب گزرتا تھا تو کوئی اسے چھڑتا نہیں تھا, ایک دستور عام دستور تھا. تو وہ جو محاورہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں استعمال کیا کہ ان فلان ابن فلان فی ذمتی, کا آپ کی ذمہ داری میں ہے اور آپ کے حبل الجوار میں ہے, یعنی آپ کی مضبوط پناہ میں ہے, یہ آپ کی مضبوط پناہ میں آ گیا ہے. فقیہ فتنت القبر, آپ اسے قبر کے فتنے سے, یعنی سوال جواب کے وقت جو آدمی پھسل سکتا ہے اس سے بچا لیجئے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. آپ صاحب وفا ہیں, انت اہل الوفا, آپ صاحب وفا ہیں. یہ دنیا کا ایک چھوٹا موٹا کسی قبیلے کا بادشاہ جب وہ کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ اس کو میں نے پناہ دے دی ہے اور اعلان بھی کرتا ہے اور حفاظت کرواتا ہے, اور اگر اس کوئی دست درازی کرتا ہے تو اس کی گرفت کرتا ہے, تو آپ تو حکم الحاکمین ہیں, آپ کتنے بڑے اہل وفا ہوں گے. آپ اہل وفا ہیں, آپ صاحب وفا ہیں, والحمد, اور آپ لائق حمد ہیں, ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. اللہم فغفر له وارحمه, اے اللہ آپ اس کی بخشش فرما دیجئے, اس پہ رحم فرما دیجئے. انک انت الغفور الرحیم, بے شک آپ بہت زیادہ بخشنے والے, بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. آخری حدیث, وعن عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما, اصل میں یہ آخری حدیث امام مصنف علیہ الرحمہ جو کہ شافعی المسلک ہیں اس لیے اپنے مسلک کی تائید میں لائے ہیں. اس میں دعا کے الفاظ نہیں ہے, صرف دعا کا ذکر ہے, لیکن شروع میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے شافعی المسلک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی اس کی ترکیب بیان فرمائی ہے, اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ ثم یکبر الرابعت ویدعو, پھر چوتھی تکبیر کہے. ہمارے یہاں چوتھی تکبیر کے بعد فوراً سلام ہو جاتی ہے, حضرات شوافے کے یہاں مختار یہی ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا کرے. تو کہا ثم یکبر الرابعت ویدعو, پھر چوتھی تکبیر کہے اور دعا کرے. ومن احسنی ہی, اور چوتھی تکبیر کے بعد جو دعائیں کرنی ہیں ان دعاؤں میں سے سب سے بہتر دعاؤں میں سے یہ ہے, اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ. اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ والمختار, مختار یہ ہے, پسندیدہ یہ ہے حضرات شوافے کے یہاں, انہ یتول الدعاء فی الرابعہ, کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا کو طویل کرے, خلاف ما یعتادہ اکثر الناس, اس کے برخلاف جس کی اکثر لوگوں کو عادت ہو گئی ہے. تو کوتاہیاں کمیاں سب کے یہاں ہوتی ہے, تو شوافے کے یہاں بھی اس میں کمی آ گئی ہوگی, جس کی طرف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ آج کل حضرات شوافے بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں پسندیدہ یہی ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ذرا لمبی دعا کرے. لحدیث ابن ابی اوفا, ابن ابی اوفا کی حدیث کی وجہ سے, الذی سنذکرہ انشاء اللہ تعالی, جسے ہم اخیر میں بیان کریں گے, تو یہ اس کے لیے بیان کر رہے ہیں حضرت حدیث ابن ابی اوفا. وعن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما انہ کبر علی جنازۃ ابنۃ لہ اربع تکبیرات فقام بعد الرابعۃ کقدر ما بین التکبیرتین یستغفر لها ویدعو ثم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ہکذا. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پر چار تکبیریں کہی. چار تکبیریں ہوتی ہیں, اللہ اکبر, اس کے بعد ہمارے حضرات حنفیہ کے یہاں ثنا پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو بطور قرات کے نہیں بطور ثنا کے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے تو لکھا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ یہ جامع ثنا ہے سورہ فاتحہ, اور اللہ تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو یہ سکھائی ہے. تو ہمارے یہاں عام طور پہ پڑھی جاتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک. اس کے بعد دوسری تکبیر ہوتی ہے تو درود شریف پڑھا جاتا ہے, اس کے بعد تیسری تکبیر ہوتی ہے تو دعا, اور چوتھی تکبیر کے بعد خاموشی, اور خاموشی کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو انہوں نے چار تکبیریں کہی نماز جنازہ میں, اپنی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا. فقام بعد الرابعہ, چوتھی تکبیر کے بعد قیام میں کھڑے رہے یہ, اور ابھی سلام نہیں پھیرا. کتنی دیر تک کھڑے رہے؟ قدر ما بین تکبیرتین, دوسری اور تیسری تکبیر کے درمیان کی مقدار کی طرح. تو یہ تیسری اور چوتھی جو تکبیریں ہیں اس کے درمیان جو ہم دعا پڑھتے ہیں, تو اتنی دیر تک آپ کھڑے رہے, معلوم ہوا کہ کچھ پڑھ رہے تھے. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنع ہکذا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے. وفی روایت کبر اربعن فمکث ساعتا حتی ظننت انہ سیکبر خمسا ثم سلم عن یمینہ وعن شمالہ فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال انی لا ازیدکم علی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنع او ہکذا سنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الحاکم وقال حدیث صحیح. ایک اور روایت میں کچھ تفصیل ہے, راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے چار تکبیریں کہی اور پھر جو ہے وہ چوتھی تکبیر, تیسری تکبیر کے بعد تھوڑی دیر, چوتھی تکبیر کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے رہے, چوتھی تکبیر کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے رہے. تو تھوڑی دیر ٹھہرے رہے, شارحین فرماتے ہیں ساعتن کا مطلب زمنن طویلن, ایک اچھی خاصی مقدار جس میں دعا کی جا سکے. حتی زنن, تو راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے خیال آنے لگا انہ سیکبر خمسن کہ پانچویں تکبیر بھی کہیں گے. اور ایسا خیال اس لیے بھی آ سکتا ہے کہ شاید ان کو سہو ہو گیا ہے اور یہ چوتھی کو تیسری سمجھ رہے ہیں, اسے کہ چوتھی کے بعد تو فوراً سلام پھیر دیتے ہیں, لیکن چونکہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو سہو ہو گیا اور یہ چوتھی تکبیر کو تیسری سمجھ رہے ہیں, اور تیسری سمجھنے کی وجہ سے آگے یہ دعا پڑھ رہے ہیں, اور ابھی یہ اللہ اکبر کہیں گے, پانچویں تکبیر کہیں گے چوتھی سمجھ کر. چنانچہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد جب انہوں نے توقف کیا تو پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دینا شروع کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, لوگوں نے لقمہ دیا کہ کہیں پانچویں تکبیر نہ کہیں. اسے کہ جن روایات میں پانچ تکبیروں کا ذکر ہے وہ منسوخ ہے, اس پر معاملہ مستقر ہو گیا ہے کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے, پھر انہوں نے اپنی دائیں طرف سلام پھیرا, اپنی بائیں طرف سلام پھیرا, جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا یہ کیا ہے. تو یہ صحابی ہیں واصلہ ابن, یہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ انی لا ازیدکم, میں تم پر نہیں, میں نہیں بڑھاؤں گا تم پر اس چیز پر جس کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. یعنی میں نے وہی کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا, یعنی میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے, اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام سے پہلے توقف کیا, یعنی کچھ نہ کچھ دعا کی ہوگی. یا راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا, ایسا کہا کہ ہکذا سنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. یہ تو ہو گئی حدیث, اور یہ شافعیہ کا مستدل ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا کی جائے, اور مختار یہ ہے کہ طویل دعا کی جائے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا, فتاوی محمودیہ میں یہ سوال ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد دعا کا کیا حکم ہے. تو فقہ کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے, جن میں البحر الرائق بھی ہے, حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب یہ دیا ہے کہ احناف کے یہاں
ظاہر مذہب تو یہی ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد دعا نہ ہو.
چوتھی تکبیر کہی اللہ اکبر اور فوراً ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تو ظاہری روایت تو یہی ہے، اسی پر سب کا عمل ہے. لیکن اس کے علاوہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار پڑھ لے. یہ حنفی فقہ نے.
بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ دعا پڑھ لے.
اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اختیار ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑا رہے یا کچھ پڑھ لے.
تو اب کل چار روایتیں ہو گئی. ایک یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑا رہے یا کچھ پڑھ لے.
ایک یہ ہے کہ کچھ پڑھے، اور اس میں پھر دو روایتیں، ایک میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا پڑھے، ایک میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھے. اور جو ظاہری روایت ہے اور جو معمول بہا ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہ پڑھے اور فوراً ہی سلام کر دے. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. احادیث شریفہ سے، قرآن مجید سے ہمیں تعلق نصیب فرماوے، وابستگی عطا فرماوے. اللہ تعالی پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، جتنے علاقے ہیں، ہر جگہ کے اوپر دروس قرآن اور دروس احادیث کے حلقے منعقد کرے، علماء کرام کے علوم میں، خلوص میں، فیوز میں برکت دے، اور بہترین باتیں ان سے کہلوائے، اور امت کو توفیق دے کہ ان حلقوں سے زیادہ استفادہ کرے. علم بڑھے گا تو عمل صحیح ہوگا، علم بڑھے گا تو عمل بڑھے گا، علم بڑھے گا تو ذوق و شوق بھی نصیب ہوگا، علم بڑھے گا تو مس کنسپشن ختم ہوں گے، غلط نظریات ختم ہوتے ہیں، صحیح نظریہ آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عمل جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں قبول ہونے کے قابل ہوگا. اللہ تعالی شانہ ہم لوگوں کو بھی یہ جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں مزید توفیق عطا فرماوے. ہمارے سب رفقا کو بھی، اور مرتے دم تک اس کام میں لگائے رکھے. کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے کا جو مشن ہے، اور آپ حضرات کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور احادیث کو سمجھنے والا بنائے، سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی دنیا کی آخرت کی سرخروئی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.